مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے، بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ یہ حدیث پاک، حدیث کی ایک کتاب ہے، علماء میں مشہور ہے، مسند بزار جلد 4 پیج نمبر 255، حدیث نمبر 1425۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختاور یعنی خوش نصیب ہے کہ اس کا نام مع ولدیت یعنی والد کے نام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے۔ جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی؟ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بإذن اللہ یعنی اللہ عز و جل کی اجازت سے ان کی امداد فرمائیں گے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ آندھیوں کے آنے کی وجہ سے کچے آم نیچے گر کر ضائع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مالی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیجئے کہ مالی نقصان سے بچ جائے۔
چڑیا اور اندھا سانپ پیج نمبر 28 پر ایک ورد ہے، لا الہ الا اللہ 97 بار، یعنی 3 × 100 پڑھ کر تجوری، غلے یعنی اناج، گودام، مال وغیرہ پر دم کرنے سے انشاءاللہ عزوجل آفت و مصیبت سے مال و دولت کی حفاظت ہوگی۔ تو یہ درخت پر بھی اپنے جو باغ کے ان پر بھی ایک بار پڑھ لیا، یعنی لا الہ الا اللہ 97 بار یہ پڑھ لیا، اب وہ گھوم پھر کر باغ میں ہر درخت پر دم کرتا رہے، انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔
اچھا، دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ شریعت نے جو نافذ فرمایا ہے عشر، تو اس حوالے سے بھی دیکھ لیا جائے کہ بعض اوقات اس میں اگر کمی ہوتی ہے تو بھی یہ آفت آتی ہے اور اس طرح جو ہے وہ غلہ وغیرہ ضائع ہو جاتا ہے۔
نے مدنی انعام نمبر 53 میں دیا ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک مریض یا دکھیارے کے گھر یا اسپتال جا کر سنت کے مطابق غم خواری کی. یہ سنت کے مطابق غم خواری کیسے کرتے ہیں؟ اس کو آپ نے کہا ہے کہ تحفتاً بھلے مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ کوئی بھی رسالہ وغیرہ پیش کیا. تعویذات اطاریہ کے مشورے کا بھی آپ نے بیان کیا, لیکن یہ کام تو ہو جائیں گے مگر غم خواری سنت کے مطابق کیسے ہوتی ہے یہ آپ ارشاد فرما دیں.
عیادت, مریض کی عیادت یہ سنت ہے, تو اس کے آداب ہیں. بہتر یہ کہ وضو کر کے جائے, تو صبحوں کو جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, شام کو جائے تو صبح کو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور مریض کو جا کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کی طبیعت پوچھے, لیکن پیشانی پر ہاتھ رکھنے کی بھی ایسی ہو کہ اس کو تکلیف نہ ہو پیشانی پر ہاتھ رکھنے سے, یہ دیکھ لیجئے. یا وہ مطلب امرد نہ ہو کہ کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو جائے وغیرہ. اچھا, اب اس کو یہ بھی کہنا ہے اگر دعا یاد ہے, لا باس طہور انشاءاللہ, یعنی گھبرانے کی کوئی بات نہیں, یہ بیماری آپ کو انشاءاللہ پاک کرنے والی ہوگی, گناہوں سے پاک کرنے والی. اور بہتر عیادت یہ کہ جلدی اٹھ جائے. بعض لوگ بہت لمبی کرتے ہیں, مریض بےچارا مریض مریض ہوتا ہے. اب جیسا مریض, اس کو ایک تو بے چینی ہوتی ہے بعض اوقات کہ کوئی آئے تو اس کو اچھا نہیں لگتا, اور وہ عیادت کرنے والا کہ وہ ٹلتا نہیں ہے, بعض اوقات جاتا ہی نہیں ہے, تو یہ جلدی چلا جائے. ہاں اگر مریض کی خواہش ہے, اس کو کمپنی چاہیے, تو کوئی بیٹھا رہے تو ٹھیک ہے, پھر کچھ اور وقت دے دے اس کو, تو موقع کی مناسبت سے اس کو شفقت دے, پیار دے. میں بہت پرانا واقعہ ہے, ایک عیسائی بھائی آتے تھے, ان کے انہوں بولا میرے دادا ہاسپٹل میں, تو پہلے تو میں اسپتالوں میں تو بہت گیا ہوں, اور مریضوں کی عیادتیں گھروں پہ اسپتالوں میں کرتا رہتا تھا. دعوت اسلامی کے شروع کا یہ قصہ ہے. تو ایک بزرگ جو تھے, وہ بےچارے دادا ان کے, وہ بیمار تھے ہاسپٹل میں, پڑے ہوئے تھے بےچارے, عمر بھی بڑی تھی. تو میں نے ان کے سر پر ان کے بال جو ہوتے ہیں یہ سنوارے, ہاتھ سے یوں سہلائے اور یوں پیار دیا ان کو. تو یہ بولے بےچارے, بولے یا اللہ, یہ پیر صاحب ہاتھ پھرائے جاتے ہیں, کتنی مجھ سے شفقت کرتے ہیں, یا اللہ تو بھی مجھے بخش دے. تو وہ اس نے پوتے نے کہا ہوگا نا کہ میرے پیر صاحب آئیں گے تمہاری عیادت کے لیے, وہ پہلے سے ترکیب بنی ہوگی. تو یوں مطلب اس نے یہ بہت بیچاروں نے وہ درد کے ساتھ یہ جملہ کہا اللہ کی بارگاہ میں. اب تو خیر برسوں ہو گئے بیچاروں کا انتقال ہو گیا ہوگا, اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. تو یوں ہے کہ مطلب اس کو شفقت دے, پیار دے, ہو سکے تو کوئی تحفہ لے جائے, رسالے دے, رسالہ دے ہاسپٹل میں, یا دو کچھ اضافی رسالے بھی لے جائیں جو وہاں عیادت کرنے والوں کو, وہاں کے جو بھی عملہ ہوتا ہے لوگوں کو بھی اس سے رسالے بانٹے, دعوت اسلامی کے تقسیم رسائل کرے. تو یہ بھی ایک نیکی کی دعوت کا ایک طریقہ ہے, نیکی کی دعوت دے. اگر مریض ایسا ہے کہ نیت کروائی جا سکتی ہے, اس کو نیت کروائیں کہ آپ نیت کر لیں کہ صحت یاب ہو جائیں گے تو ایک ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے وغیرہ, موقع کی مناسبت سے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوشل میڈیا پر کسی نے بڑا حکمت بھرا مدنی پھول لکھا تھا, وہ مجھے بھی پسند آیا تھا, میں پڑھا تھا میں نے, کہ شادیوں میں تو لفافے لے کر جاتے ہیں, مال کا ڈھیر لگا ہوتا ہے, تصرف کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. اور مریض جس کو واقعی عام طور پہ حاجت ہوتی ہے پیسوں کی, اس کے لیے کوئی لفافہ لے کر نہیں جاتا. اچھا زیادہ زیادہ کیا کرتے ہیں, یا عام طور پہ جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں یا تھوڑا ہمدرد ہوتے ہیں نا, میرے لائق کوئی بھی خدمت ہو بتا دینا, کوئی کام ہو تو بول دینا. اب بیچارہ مریض کیا بولے گا کہ جیب میں ہاتھ ڈالو، میرا کام ہے، جو جیب میں اس سے کام ہے تم سے کام نہیں ہے، کچھ آنے دو.
تحفہ دیا جاتا ہے بعض اوقات،
اور پھول پھول دیتے ہیں،
گلدستہ، جی جی،
بسکٹ فروٹ، جس کی پرہیزیاں چل رہی ہوں اس کو تو یہ چیزیں وہ کیا کھائے گا بےچارا. تو تحفے میں تو نوٹیں دینی چاہیے، صحیح بات ہے. وہ شادیوں میں بھی یار ایسے ایسے وہ تحفے دیتے ہیں، شوپیس، خرچ اتنا خود بھی کرتے ہیں شوپیس، اور اس کے کسی کام کا نہیں گھر میں، بعض وقت رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی ہوگی، کہاں کہاں رکھے شوپیس، اتنے شوپیس جمع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اگر لفافے میں رقم ہو نا، اپنے نام وغیرہ لکھ دیں اس میں، اور رقم دے دیں اس کو، تو میرے خیال میں یہ زیادہ اس کے لیے کام آئی ہے. اسی طرح یعنی میں تو یہ بہت پرانی میری باتیں کہ مولانا کو دیں گے تو مسلح دیں گے، خوبصورت مسلح دیں گے اس کو، 1000, 1200, 1500, 2500 کا. اب یہ بیچارہ امام ہے مسجد، مسلح کیا کرے گا، مسلح دریوں کا، ویسے مسجد میں اس کے بعد ڈیر لگا ہوا ہے، کام کیا آئے گا مسلح، یا خوبصورت تسبیح دیں گے. سمجھے؟ تو وہ بیچارہ اتنی تسبیح کیا کرے گا، جس کو دیکھو آج ہی مسلح اٹھا کر لے آ رہے ہیں، یا کھجور کے پیکٹ دے رہے ہیں. اب کھجور بھی ہر ایک نہیں کھا پاتا، تو اس کے بجائے یعنی کہ یا تو پتا ہو کہ مولانا کو اس چیز کی ضرورت ہے تو وہ دی جائے اسے موقع پر. سب سے بہترین جو تحفہ ہے نا میں سمجھ سکا ہوں یہ ہے رقم. امام کو، عالم کو، خطیب کو آپ سب کے سامنے دکھا کے نہ دیا کریں. بعد لوگ دکھا کے دیتے ہیں نا تو ظاہر ہے سفید پوش ہوتے ہیں. اگر غریب نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں، تحفہ دینا تو مالدار کو بھی اگر دیتے ہیں تو جائز ہے. عام طور پہ مولانا جو ہے نا یا غریب ہوتا ہے یا متوسط میں بیچ کا ہوتا ہے. مولانا یا امام یا عالم، خطیب، یہ عموماً مل آنر یا سرمایہ دار نہیں ہوتے، ان کی تنخواہیں لگی بندی ہوتی ہیں. یہ بےچارے دین کی خدمت کے جذبے کے تحت یہ مدرسوں میں اور پڑھے ہوتے ہیں اور یہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ تدریسیں کر رہے ہوتے ہیں اور فتوے لکھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ بعض اوقات ان کو بھی ایسے مواقع ملتے ہوں گے کہ یہ مال بنا لیں، لیکن یہ نہیں چھوڑتے، ان کو علم دین سے محبت ہوتی ہے. میں صحیح بولتا ہوں، علماء سے محبت کریں آپ، ان کی خدمت کریں. امام مسجد، یہ عموماً بےچارے گریبڑے ہوتے ہیں، ان کو خامہ کا بولتے ہیں حلوے کھاتا ہے، یہ کھاتا ہے، تم نہیں کھاتے یار حلوے، یار اگر کبھی حلوہ کھاتا دیکھ لیا تو حرام تھوڑی ہی حلوہ، اگر مولانا نے کھایا تو کیا ہوا، تم تو اس سے زیادہ ہی کچھ کھاتے ہو. بلکہ تمہارے گھر میں جو حلوہ پکے نا کبھی، تو اگر تم کو مطلب واقعی اگر محبت ہے نا تو پہلے تو حلوہ اپنی مسجد کے امام کے لیے نکالو، پھر خود کھاؤ فریش. اب بچ گیا مولانا کو دے دیا وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن مزہ اسی میں ہے، پہلے نکالو مولانا کو، اپنے شادی ہوئی کھانا جو بھی ہے پہلے نکالو، بچہ کھچا دینا مزہ نہیں ہے، فریش بالکل. تو یہ تو کسی کسی کا ذہن ہوتا ہے ظاہر ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ مریض کو بھی بےچاروں کو میں صحیح میں میرا بہت تجربہ ہے کہ پوچھتے ہیں، یعنی وہ بھی بہت زیادہ محبت جوش میں مارے تو کام ہو تو بولنا، پیسے کی تنگی ہو تو فکر مت کرنا، پھر بول دینا. اب وہ بےچارا کام مانگے گا یار مریض، چپ چاپ دے دے آدمی. اب وہ 50 روپے کا، 100 روپے کا گلدستہ آپ دے رہے ہیں، نہ یہ کھانے کا نہ پہننے کا، اتنے رکھ دینا یہ مرجھا جائے گا. اب تو گلدستوں میں خوشبو بھی نہیں ہوتی، انگلش پھول ہوتے ہیں، دینا جائز ہے، لیکن یہ صحیح بات، مریض اس کو کیا کرے گا آپ بتائیں. میرے کو شروع میں جب میں نے اٹھان لی نا، ایک سے گلدستے شروع ہو گئے، اتنے ہار ڈالتے تھے کہ یعنی مبالغہ کروں تو بوری بھر جائے. پھر میں نے بولنا شروع کیا کہ یار میرے کپڑے ایسے ہو جاتے تھے، وہ دھلنے سے بھی پھولوں کے داغ نہیں نکلتے تھے. تو یہ آپ مجھے فائدہ پہنچا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ نہیں پھول ڈالتے ہیں، میں یہ تو بولنے سے رکھ مجھے رقم دے دو، ارے بول نہیں سکتا میں، مجھے پھول مت ڈالو میں بولتا تھا. اچھا اب آپ یہ سمجھیں گے کہ انڈائریکٹ اس نے رقم کا مطالبہ کر ہی دیا. تو یہ میں بارہا کہتا رہتا ہوں کہ آپ مجھے نہ دیا کریں، مجھ تک تو آپ کی چیزیں پہنچنا ہی مشکل ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے ٹوٹ پھوٹ کر رہا. 1000 روپے کا پیکٹ آپ دیں گے نا اور 500 بھی آپ کوئی نہیں دے گا, اس کا قیمت نہیں رہے گی. یہ پھاڑ ڈالتے ہیں چیکنگ کرنے والے, سر چیکنگ نہیں کریں گے تو بھی رسک ہے, کیا کریں. مجھے تو آپ تحفہ آپ کا نہیں چاہیے, مجھے آپ چاہیے. آپ سب چاند رات کو مدنی قافلے کے مسافر بننے کا تحفہ مجھے دے دیں. اچھا نہ مجھے آپ کی رقم چاہیے, میں مطلب میں کیا بولوں, میں بڑا امیر و کبیر ہوں, شاہ دو سرا کا اسیر ہوں, در مصطفیٰ کا فقیر ہوں, میرا رفعتوں پہ نصیب ہے. تو میں تو مریضوں کی ہمدردی میں اور عالموں کی ہمدردی میں ہے, تو میری برادری نا علماء, میں عالم نہیں بن سکا تو کیا ہوا, محبت تو ہے نا مجھے علماء سے. اللہ اسی محبت پر مجھے استقامت دے. میں علماء ہوں جو عاشقان رسول ہوں, یا غوث کہنے والے ہوں, غریب نواز اور امام اہل سنت اعلی حضرت کے دیوانے ہوں, میں ان علماء سے محبت کرتا ہوں. آپ بھی محبت کیجئے, ہو سکے تو ان کی خدمت مالی کیجئے, اس چیز سے اٹھا اٹھا کے مت دیجئے. مسلح اور یہ ان کے کام نہیں آتے ہوں گے, اور یہ بےچارے بول بھی نہیں سکتے, جزاک اللہ کہہ کر رکھ دیتے ہوں گے, پھر کسی کو دے دیتے ہوں گے, ان کو کام نہیں آتے ہوں گے. مٹائی کے ڈبے بھی ان کو دینے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے, یہ بےچارے مطلب کہاں اتنی مٹائی کھائیں گے یار. اب 1000 روپے کی مٹائی کا ڈبا جھومتے ہوئے جا رہے تو یہ تو جزاک اللہ تو بولیں گے نا, مسکرائیں گے تو صحیح, پھر دل میں ہو سکتا ہے سوچیں کہ یار اس سے تو 500 دے دیتے تو میرے کام آ جاتے. بچے کی دوا لینی تھی مجھے, مٹائی سے کوئی مجھے دوا نہیں دے گا. جی اچھا اب کیا دیتے ہیں کچھ؟ اچھا آپ نے مٹھائی کے ڈبے تو کبھی کبھی مجھے تو آتے ہیں, یعنی مجھے تو اس طرح آتے ہیں نا کہ کوئی ایک دم میں نے کہا سورس فل ہوگا اس کا ہی میرے پاس آئے گا. اور میں نے تو یہ میں مٹھائی ویسے بھی مجھے تبرن بھی اتنی پسند نہیں ہے, میں ان چیزوں سے میں پرہیز کرتا ہوں. اب یار اب تو ویسے بڑھاپا ہے, اب تو مجھے پانی بھی سوچ سمجھ کے پینا چاہیے, اگر یہاں بیٹھنا ہے دین کی خدمت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ بس کسی کا محتاج نہ کرے, اپنے در کا محتاج رکھے. عمر بڑی ہو گئی, مٹھائی میرے لیے تو واقعی زہر ہے, میٹھا زہر ہے, مٹھائی نہ کھوائے اپنے سے. تو یہ مجھے دیکھ کر بھی بےچارے مجھے بےچارے کسی کو آگے ہی بڑھانا ہوتا ہے. آم کی پیٹیاں آتی ہیں مجھے, آم کھاتا ہی نہیں میں, وہ اٹھا کے لے آتے ہیں, چلو کسی کا تو بھلا ہو جاتا ہے دوسروں کا. یہ محبت ہوتی ہے یار ان کی, عقیدت ہے ان کو ثواب ملے گا جو بھی دیتے ہیں. میں زمانہ ہوا میں نے آم نہیں کھایا یار, کبھی کوئی ٹکڑی آ گئی اور کھا لی وہ الگ بات ہے, کھاتا نہیں میں آم, چھوڑ رکھے ہیں.
نہ ہو عطا اس کو مال و دولت, نہ ہو عطا اس کو مال و دولت, نہ دیجئے عطار کو حکومت, یہ تیرا طالب ہے جانے رحمت نبی رحمت شفیع امت, نبی رحمت شفیع امت.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
شوہر کا اپنی بیوی کو بات بات پر جاہل کہنا کیسا؟ کیا اس بات سے بیوی کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟
ایک بار بھی کہے گا دل تو دکھے گا نا, جاہل کو بھی جاہل نہیں کہہ سکتے بھائی. اندھے کو بھی میں نے مثال دی تھی, اندھا ہوتا ہے نہ بھی نہیں کہتے اس کو, بعض لوگ حافظ جی کہتے ہیں, بھلے حافظ نہیں ہے تو حافظ جی کہتے ہیں, اوے اندھے تو برا لگے گا, دل دکھے گا. لمبے کو لمبا کہیں گے, ٹھگنے کو ٹھگنا, موٹے کو موٹا, دل تو دکھتا ہے نا, تو اس سے الفاظ کہیں گے کہ جس سے دل نہ دکھے. میں تو اس پر بھی ٹوکتا ہوں, کبھی کوئی بولتا ہے اس کو اردو نہیں آتی, یار کیوں بےچارے گی یار ایپ کھولتے ہیں, اس کو مزہ تو نہیں آئے گا, جمعے کو اردو نہیں آتی, وہ خوش تھوڑی ہوگا بےچارا, شرمندہ ہی ہوگا. پڑھا لکھا نہیں ہوتا, اردو پڑھنا نہیں آتی, اردو لکھنا نہیں آتی, خود بولتے ہیں اپنے منہ سے وہ الگ بات ہے, لیکن ہم بولیں گے نا کسی کے سامنے تو اس کا بےچارے کا بھرم ٹوٹ جائے گا, کہاں کیا بولنا چاہیے, کاش اس کا ہم کو فن آ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
آپ نے اتنا علم دین کہاں سے اور کیسے حاصل کیا؟
کاش میرے پاس بھی علم دین ہوتا, علماء کی صحبت میں نے اٹھائی ہے, تھوڑا بہت کتابیں دیکھی ہیں, تو اس سے کچھ معلومات تھوڑی بہت اب بھی پوچھتا رہتا ہوں علماء سے. آپ دیکھتے ہیں کہ علماء کو بٹھا کر ہی تو میں مدنی مذاکرہ کرتا ہوں, اکیلے تو ڈرتا ہوں کہ بھول نہ ہو جائے, اللہ کرے مجھے علم دین حاصل ہو جائے, بیت سے لے کر انہیں پنگوڑے سے لے کر قبر تک آدمی طالب علم رہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
یہ رضا اسرار رضا اتاری ہیں سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو خیالات آتے ہوں کہ مجھے شاید کفر ہوا, یعنی مجھ سے شاید کفر ہوا ہے, تو کیا حکم ہوگا؟
وسوسوں سے کوئی ایمان تھوڑی چلا جائے گا, احتیاطی توبہ تو ویسے ہم بھی کرتے رہتے ہیں, کرتے رہنے چاہیے, یعنی اس طرح کہ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں توبہ کرتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ احتیاطی تجدید ایمان, نہیں ایمان کی تجدید رینیو کیا, لیکن یہ کہ یہ نہ سمجھے کہ میں ہوں کافر تھا اور اب مسلمان ہوا, تو اب تک پتہ ہی نہیں ہے تو کیسے پھر وہ کفر کون سا ہے, لزوم ہے, التزام ہے, اس کے اپنے احکام ہیں, تو وسوسے نہیں پالنے چاہیے, شیطان تنگ کرتا رہتا ہے, توبہ کرتے رہنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا وضو کے لیے استنجا کرنا فرض ہے؟
نہ نہ, وضو ٹوٹ گیا تو وضو کر لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم. کہتے ہیں میں نے اب تک کم و بیش 1000 مدنی مذاکرے میں نے سنے ہیں.
واہ.
اور دارالافتاءِ اہل سنت کو بھی پابندی سے دیکھنے کی ترکیب ہے. دنیاوی تعلیم میں ماسٹر ہوں یا ماسٹر کوئی گریڈ ڈگری ہوتی ہے شاید. ایک مسجد میں 12 سال سے درس فیضان سنت استقامت سے دینے کی سعادت بھی حاصل ہے. لوگ مجھ سے شرعی مسائل پوچھتے ہیں, تو کیا میں ان کو مسائل بتا سکتا ہوں؟
ابھی یہیں تک پہنچے ہم, اتنا کچھ کرنے کے باوجود
1000 مدنی مذاکرے سنے ہیں, ہو سکتا وہ سوال کا جواب رہ گیا ہو جس کے تحت انہوں نے سوال کیا ہے.
اب وہ تو آپ کی صلاحیت پتہ کیسے چلے گا, آپ جواب دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے, میں کیا کہہ سکتا ہوں, نا اہل بھی نہیں کہہ سکتا, اہل کہنے کے لیے بھی میرے پاس کوئی وہ معلومات نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ جواب دیا کرو.
1000 مدنی مذاکروں میں آپ نے کئی بار فرمایا تو ہوگا کہ اس طرح جو ہے نا جواب نہ دیے جائیں اور مفتیان کرام کی صحبت اور اس کے بعد جواب دیے جائیں, کہ جو مدنی ہوتے ہیں ان کو بھی عام طور پر جواب دینے کی اجازت نہیں ہوتی.
جب تک مفتی صاحبان استاد جو ہے نا اس کو یہ پاس نہ کر دے, یعنی کہ مفتی کی تعریف, ایک تو مفتی بے قاعدہ علم سے نہیں ہوتا, یہ مدنی مذاکرے سننا یہ علم ضرور ہے لیکن بے قاعدہ علم ہے, سسٹمیٹک نہیں ہے. یہ تو اس طرح بے قاعدہ علم سے فتح رضی اللہ شریف میں لکھا کہ مفتی نہیں بنتا, باقاعدہ علم سے مفتی بنتا ہے. تو مفتی اس عالم کو کہتے ہیں, عالم ہونا تو اس کے لیے شرط ہے ہی, اس عالم کو مفتی کہیں گے کہ جو کسی ماہر مفتی کی صحبت میں رہ کر فتویٰ دینے کی مشق کرے, فتویٰ نویسی کرے, فتوے لکھے, فتوے دے مفتی کی نگرانی میں اکیلے نہیں. اور جب یعنی کہ وہ مفتی صاحب مطمئن ہو جائے ماہر مفتی، اور یہ کام برسوں تک کرنا ہے، دو چار دن دو چار ماہ کا نہیں ہے، برسوں تک وہ فتوے دے مفتی صاحب ماہر مفتی کے ماتحت رہ کر فتوے لکھے، اور اب وہ ماہر مفتی جو اس کا استاذ ہے وہ مطمئن ہو جائے اور وہ اجازت دے کہ ٹھیک ہے اب تم اتنے قابل ہو گئے کہ تم فتویٰ دے سکتے ہو تو فتویٰ دے. اچھا اب جب تک اس کا ثواب یعنی درستی، جواب کی درستی اس کی خطا پر غالب رہے گی یہ مفتی رہے گا، اور جب اگر اس کا بہت زیادہ حافظہ کمزور ہو گیا اور خطا پر خطا کرنی شروع کر دی، اتنی خطائیں کر رہا ہے کہ اب اس کے درست جواب کم جا رہے ہیں، بھولیں زیادہ ہو رہی ہیں، خطائیں زیادہ ہو رہی ہیں، تو اب پھر یہ مفتی کی ڈیفینیشن اس پر صادق نہیں ہوگی، یہ مفتی نہیں رہے گا. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو تو 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں جب انہوں نے دودھ کے رشتے کے تعلق سے کوئی فتویٰ دیا تو ان کے والد صاحب بہت خوش ہوئے اور ان کو فتویٰ لکھنے کی اجازت دی، لیکن جب تک والد صاحب حیات رہے انہوں نے فتویٰ نہیں دیا، اعلی حضرت نے جاری نہیں کیا جب تک اپنے والد صاحب سے تصدیق نہ کروا لی، تفتیش. والد صاحب نے جب اوکے کیا تو اس کو آگے بڑھایا اعلی حضرت نے، پتا نہیں کتنے سال تک،
7 سال تک. والد صاحب نے خود فرمایا تھا کہ اب حاجت نہیں ہے،
7 سال تک پھر بھی یہ چیک کرواتے رہے تفتیش نہیں چیک،
تب والد صاحب نے فرمایا کہ اب حاجت نہیں ہے،
حاجت نہیں
چیک کروانے کی. اعلی حضرت جیسا ذہین کوئی ہو تو کوئی ماں جنے تو پتا چلے.
ویسے اعلی حضرت امام علیہ سنت نے 8 سال کی عمر میں فتویٰ لکھا تھا پہلا، تو یعنی یوں لکھا تھا کہ وہ سوال رکھا ہوا تھا اور اعلی حضرت نے جواب لکھ دیا تھا، والد صاحب تشریف لے کر آئے، دیکھا تو کہا کہ یہ امن میاں نے لکھا ہے، اچھا لکھا ہے لیکن ان کو ابھی لکھنا نہیں چاہیے تھا، لیکن کوئی ایسا لکھا ہوا تو بتائے.
امن میاں کون؟
امن میاں
کون؟ ہوائی ادھر کئی منہ میاں بیٹھے ہوں گے یار، مدنی منہ،
مدنی منہ
10 سال سے نیچے والے
مدنی منہ. سوال بابا سوال کیا ہے؟
امن میاں کون ہے؟
چلو منہ میاں، امن میاں کون؟
امن میاں کون؟
کون سی گلی میں رہتے ہیں؟
کن کو کہا جاتا ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام عمر؟
نام محمد احسان عمر، 9 سال.
ماشاء اللہ.
امن میاں، احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ابو نے پیار سے بولا.
یہ کس نے بتایا آپ کو؟ آپ کے ابو نے بتایا؟
نہیں.
یا کسی نے اسرائیل بھائی نے بتایا ابھی آپ کو؟
نہیں، دار المدینہ میں پڑھتے ہیں.
اچھا پہلے سے پتا تھا آپ کو؟
جی.
سبحان اللہ، جواب درست ہے. اعلی حضرت کو ان کے ابو پیار سے امن میاں کہتے تھے.
یہ مدنی منے دار المدینہ میں پڑھتے ہیں،
حالانکہ بزرگوں کو بھی نہیں پتا ہوگا وہ سے. یہ تو امن میاں ابھی تذکرہ نکلا تو بہت سے سمجھ گئے ہوں گے، ورنہ تو شاید. ماشاء اللہ.
تو بابا اس طرح سے نام سے جو ہے بلا سکتے ہیں اپنے مدنی منوں کو یا مدنی منی کو اس قسم کے؟
اعلی حضرت امن میاں تو احمد کا بگڑا ہوا تھوڑی ہے، ویسے میرے کو بابو بولتے تھے گھر میں، میں اپنے ماں باپ کا سب سے چھوٹا ہوں، ہے کچھ کہنے کے لیے؟ دنیا میرے کو باپ بولتی ہے، باپا مانے باپ، اور میں سب سے چھوٹا بیٹا ہوں اپنے والدین کا بابو، تو حرج نہیں ہے اس میں. اعلی حضرت کے ابو کہیں امن میاں اور آپ مجھے مسئلہ پوچھیں اور میں تصدیق کروں کہ حرج نہیں ہے، یہ سب واپس لے لیتا ہوں. نہیں یار یہ کیا یار بھول کھلا دیتے ہو بپو یار.
نہیں میں
اعلی حضرت اور ان کے ابو کے مطلب یہ کہ جو معاملات ہیں اب اس کی الیاس تفتیش کرے گا، یہاں بولے گا تو صحیح ہوگا. نعوذ باللہ. امن میاں مدینہ کو اگر بچہ پیدا ہو تو بھلے محمد نام تو حصول برکت کے لیے رکھے پکاریں گے، من میں رکھے مدینہ مدینہ، معافی مشکل. ایک بزرگ کی نسبت ہے، اللہ کے ولی کی نسبت ہے، نیت کر لیں گے اپنے آپ بچہ ہوگا تو یوں یوں کر لیں گے، نرینا اولاد ہوگی تو کیا پتا مطلب اسی کی برکت سے بیٹا ہو جائے جس کو بیٹے کی ضرورت ہو.
امن میاں نام رکھیں، امن رضا،
امن میاں سمجھ میں آتا ہے، ان کا نام امن میاں تھا. میاں ایک ہے لفظ احترام کا، ان کے ابو امن میاں کہتے تھے، اپنے امن میاں، آنکھیں بند مانا بھلے نہیں آتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ روزہ افطار کرتے وقت کی جو دعا پڑھی جاتی ہے، یہ روزہ افطار کرتے سے پہلے کی دعا ہے یا روزہ افطار کرنے کے بعد کی دعا؟ ابھی سوشل میڈیا پر سوال آیا ہے.
روزہ افطار کیا جیسے پانی کا گھونٹ پی لیا، اب وہ دعا پڑھ لے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہے. اس سے پہلے جو دعا مانگی جاتی ہے افطار سے، جائز تو یہ بھی ہے، قبول انشاءاللہ ہوگی. یہ حدیث پاک میں جو فضیلت آئی ہے نا افطار کے وقت دعا کی، تو اس سے مراد وہی ہے کہ افطار کرنے کے بعد دعا. اور یہ واقعی بڑا نفس جو ہے نا یہ بلا دے ہوئے دعا یاد آوے گا کو، ویسے کباب سموسے وہ خوشبوئیں لٹا رہے ہوتے ہیں، وہ پیاس شدت سے لگی ہو تو شربت بھی مطلب اپنی طرف مائل کر رہا ہوتا ہے، ویسے میں کہاں دعا یاد رہے. بھلے نیت کر کے بیٹھے گا، میں دعا میں نے کرنی ہے، قبولیت کا وقت ہے، میری ماں بیمار ہے اس کے لیے دعا مانگوں گا، مگر وہ جو ہی وہ سورج ڈوبا نے وہ منہ میں پانی آیا اور یہ جو کباب سموسے نے جو مارا کیا تو بس وہ شربت بلا جائے گا، ارے یار دعا تو نہیں مانگی ماں کے لیے، جو بھاگ بھاگ کے مغرب بھی تو پڑھنی ہے نا نماز. یہ تو پھر کباب سموسے کو نہ قریب آنے دے، خالی پانی رکھے سادہ اپنے پاس، اس کا گھونٹ بھرے یا تین گھونٹ بھر گئے، اب دعا مانگے تو دعا کچھ نہیں ہوگا نا سامنے مال مال، تو دعا یاد آ جائے گی، ورنہ نہیں آئے گی. یار مشکل، بہت مشکل ہے، دعا مانگے گا نہیں. اگر مسجد میں تھال میں بیٹھا ہوا یہ دعا کیسے مانگے گا؟ ارے میں دعا مانگوں گا تو یہ سب ہڑپ کر جائیں گے، میرے لیے بچے گا کچھ بھی نہیں. نفس کی شرارتیں بہت ہیں. تو کونے میں بیٹھ جائے آدمی پانی لے کر مسجد کے پہلی صف میں، پہلی صف بھی مل جائے پانی پی کر دعا مانگتا رہے، جب تک عوام آ جائے گی نماز سب کے ساتھ مل کے باجماعت پہلی صف میں پڑھ لیں. اور یہ ہے بڑا ہیوی مشورہ ہے، پمبل کیسے ہو.
یہ کسی اسلامی بہن کا سوال ہے سوشل میڈیا پر ابھی آیا ہے، کہتی ہیں کہ میرا سوال ہے کہ میں بہت سال پہلے ایک گانا گاتی تھی، اس میں کفریات کلمات تھے، اب توبہ تو کر لی ہے، تجدید ایمان بھی کر لیا لیکن تجدید نکاح نہیں کیا، تو کیا حکم ہوگا؟ پھر اس کا جواب دے دیں.
اب وہ کون سا کفریات تھا شعر، پتا کیسے چلے؟ لزومی تھا، التزامی تھا، لزوم میں نکاح ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن توبہ تجدید ایمان اور نکاح نئے سرے سے کرنا واجب ہوتا ہے جبکہ وہ نکاح والا ہو. اور اگر التزام ہوتا ہے، کسی ضرورت دینی کا انکار ہو نا، تو یہ التزام میں کفر ہوتا ہے، اس میں ضرورت دینی کا انکار لازم آتا ہو. تو اب نکاح ٹوٹ گیا، اب انہوں نے اچھا پھر انہوں نے جس کو کفر کا ہو سکتا ہے، لزوم میں کفر بھی نہ ہو، تو اسے کیسے کہہ دیا جائے کیا میں عرض کروں؟ تو میں نے وہی عرض کر دیا کہ لزوم ہے تو نکاح واجب تھا، بغیر نکاح کے بھی اگر رہے کوئی تو وہ کہ اولاد جو ہوگی وہ حلال کی ہوگی، حرام نہیں ہوگی، نکاح ٹوٹا نہیں ہے. اور اگر التزام کفر اگر ہو گیا تھا تو نکاح ٹوٹ گیا تھا.
یہ کہ دارالافتاء اہل سنت سے وہ رجوع کر لیں،
کیا شعر پڑھے تھے،
کیا کیا اشعار تھے،
گانوں کے 35 کفریہ اشعار. یہ رسالہ دیکھ کر آپ اپنے شعر ملا لیں کہ اگر ان میں سے کوئی شعر پڑھا ہے تو دیکھ لیں، اس میں لزوم میں کفر والے بھی ہیں، التزام میں کفر والے بھی اشعار.
اصل میں دوسرا یہ کہ کئی ایسے اسلامی بھائیوں کے سوالات آ رہے ہیں جو کئی مرتبہ مدنی چینل پر بیان ہو چکے ہیں، مدنی مذاکرے میں بیان ہو چکے ہیں، تو میں سوشل میڈیا پر آنے والے ان سوالات کے حوالے سے معذرت چاہتا ہوں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین تک ہم جو بھی ہم نئے نئے سوالات ہوں وہ پہنچانے کی کوشش کریں. اور سب کے لیے دعا بھی کر دیجئے گا.
اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور اب مدنی مذاکروں میں حاضری اپنی جاری رکھا کریں. دوسروں کے سوالات کے جوابات سن کر بھی معلومات میں تو اضافہ ہوتا ہی ہے. اب ہر ایک کا سوال جو ہے نا یہ چلا نہیں سکتے, اتنا وقت بھی نہیں ہوتا, پتہ نہیں کتنے سوالات آتے ہوں گے. بعض سوالات میں کچھ تحفظات ہوتے ہوں گے, ملکی تحفظات وغیرہ وغیرہ, تو یہ بھی چلانے سے کوئی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے. آپ کو اس کا پتہ نہیں چلے گا, آپ سمجھیں گے کیوں جواب نہیں دیتے, تو کوئی تو مسئلے تو ہوگی جو سوال نہیں چلتا ہوگا. تو دل بڑا رکھیں, دارالافتاء اہل سنت کو لکھ کر بھیج دیں.
اب سے عرض ہے کہ آپ بعد از سحری اور افطاری پہلے سورہ اخلاص اور پھر سورہ قریش پڑھتے ہیں, اس میں کیا حکمت ہے؟
ویسے تو قرآن کریم کو الٹا پڑھنا یہ تو ناجائز ہے تلاوت میں, یہ اوراد ہیں, اوراد میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے. یعنی کہ اس طرح پڑھنا کہ پہلے سورہ اخلاص پڑھا پھر سورہ قریش پڑھا تو حرج نہیں ہے. یاسین شریف اور سورہ تغابن اور اس طرح سورۃ الملک, یہ بھی اگر پڑھتا ہے بندہ اوراد کے طور پہ تو آگے پیچھے حرج نہیں ہے. اور تلاوت کرے نا, جب قرآن کریم کی باقاعدہ تلاوت ہوتی ہے تو اس میں الٹا قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے. فتح رضویہ میں اس مضمون کا فتویٰ موجود ہے.
یہ وقاص
اور میری حکمت یہ کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اسی طرح لکھا ہے, پہلے سورہ اخلاص پڑھنے کا لکھا ہے پھر سورہ قریش پڑھنے کا لکھا ہے, احیاء العلوم میں یہ لکھا ہے ترکیب.
یہ وقاص بلوچ ہیں کہ اس سے پہلے بھی کہہ رہے ہیں میں نے سوال کیا ہے, یہ پیرا دتا یا پیرا دتا کہتے ہیں یہ نام رکھنا کیسا؟
کوئی عرض نہیں ہے, پیروں نے دیا, پیروں نے دعا کی تو یہ پیدا ہو گیا. پیر دتا, پیران دتا بھی ہوتا ہے, دتا دتا نہیں, دتا میں نے دیا ہوا, پیروں کا دیا ہوا یہ مجازن ہے. حقیقت میں تو اللہ ہی دیتا ہے کہ ان کی دعا سے یہ پیدا ہوا. جیسے کہ وہ قرآن کریم میں نا کہ جبریل امین نے تشریف لا کر وہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا انما انا رسول ربک لآہب لکی غلاما زکیا, کہ میں اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا ہوا آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ کو ستھرا بیٹا دوں. تو جبریل امین نے بیٹا دیا, انڈر شوڑ ہے کہ اللہ کی عطا سے دیا. تو پیرا دتا تو پیروں نے اگر دیا ہے تو اللہ کی عطا سے دیا ہے, ان مانو کر ہے نا. جیسے روزی تو اللہ دیتا ہے لیکن سیلری تو ہم سیٹ سے لیتے ہیں نا, اور بڑھنے کا بھی سیٹ کو بولتے کہ بڑھا دو تنگ دستی ہے. تو اللہ موت دیتا ہے کوئی شک نہیں, سبھی یہی کہیں گے کہ مارنا جلانا اللہ تعالی فرماتا ہے. لیکن قرآن کریم میں جو ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, اے محبوب تم فرما دو ملک الموت تمہیں وفات دیں گے, تمہیں ماریں گے جو تم پر مقرر کیے گئے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی عطا سے کہ جب اس کی موت کا وقت آیا تو ملک الموت کے ذریعے اس کی روح قبض کی جاتی ہے. یہ تو ایسی باتیں کہ جو عقل میں آ جانی چاہیے, جیسے کہ وہ پھانسی کا پھندا کون پہناتا ہے. اب جیسے کہ پھانسی کا پھندا تو پھانسی گھر پہناتا ہے, پھانسی کی سزا جج دیتا ہے. تو اب اگر کوئی کہے کہ پھانسی گھر نے اس کو لٹکا دیا مار دیا تو کوئی حرج نہیں کہ یہ مجازن ہے, حقیقت میں اس کی موت کا وقت آ گیا تو یہ مر گیا. تو یہ مطلب شیطانی وسوسوں پر نہ جایا کریں. انبیاء کرام اولیاء کرام جو بھی عطا فرماتے ہیں پیران عظام, تو یہ اللہ تعالی کی عطا سے دیتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امداد اللہ مواجد مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ہے, لگا تکیہ گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں, مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ.
باپا یہ مدنی انعام نمبر 49 میں ہے کہ کیا آپ دن کا اکثر حصہ باوضو رہیں؟ آپ یہ فرمائیں کہ باوضو رہنے کی کیا فضیلت ہے؟
جب مسجد میں وضو کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے تو بہت سے لوگ وضو کا جو جسم پر لگا پانی ہے فرش مسجد کارپیٹ بہت زیادہ گرایا جاتا ہے، اگر اس کے برعکس ہم گھر سے وضو کر کر آیا کریں اس کی کیا فضیلت ہے؟
وضو باوضو رہنا یہ بڑے ثواب کا کام ہے، اس کے فضائل جو وضو کا رسالہ ہے نا یہ نماز کے احکام میں یہ دیا ہوا ہے، جب وضو ٹوٹ جائے تو بندہ نیا وضو کر لے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ جب معراج میں نے جنت میں تمہاری قدموں کی چاپ آگے آگے سنی؟ یہ حدیث پاک بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 286 پر ہے۔ ایک دن صبحوں کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا، اے بلال، کس عمل کے سبب جنت میں تو مجھ سے آگے آگے جا رہا تھا؟ میں رات جنت میں گیا تو تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے پائی۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں جب اذان کہتا اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھ لیتا اور میرا جب کبھی وضو ٹوٹتا وضو کر لیا کرتا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی سبب سے، اسی سبب سے تجھے یہ درجہ ملا۔
گرمیوں کے موسم میں یا ویسے بھی بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ منہ سے سمیل آتی ہے تو ایک سپرے منہ میں کرتے ہیں جس سے سمیل ختم ہو جاتی ہے، تو اب روزے کی حالت میں ایسا سپرے منہ میں کرنا کیسا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔
سپرے منہ میں بدبو دور کرنے کے لیے، ہاں تو اس میں وہ جو بھی دوا نکلے گی ذرا حلق کے نیچے تو جائے گی، وہ تو اس طرح تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔
بابا میرا ایک سوال ہے، یہ غیر اللہ کا مقصد کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟
اللہ تعالی کے سوا جو بھی ہے وہ غیر ہے اس کا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم۔ ویسے انبیاء کرام، اولیاء کرام، صحابہ کرام جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کے لیے ہمارے ہاں غیر اللہ کا لفظ بولتے نہیں ہیں، ان کو ہم اہل اللہ بولتے ہیں۔
غیر اللہ الگ چیز اور من دون اللہ الگ چیز،
من دون اللہ
جی۔
ویسے غیر اللہ کے لیے بھی ہمارے یہاں کتابوں میں لکھتے ہیں علماء اہل اللہ
جی۔ غیر اللہ ایک تو ذات و صفات کے اعتبار سے بات ہے، دوسرا ایک غیر وہ چیز ہوتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والی چیزیں ہوں، تو جہاں ذکر کی بات آئے گی تو وہاں یہ لوگ خارج نہیں ہیں کیونکہ یہ اللہ کے ذکر کی طرف لے جانے والے ہیں۔
صلو علی الحبیب۔
میرا نام محمد آصف اجمل روان ہے، میں گاؤں میر تحصیل اگروہ ضلع اٹک سے بول رہا ہوں۔ میرا حضرت صاحب سے سوال ہے کہ میں مسواک یوز نہیں کر سکتا، میرے پاس ٹوتھ برش ہے اور ٹوتھ پیسٹ ہے، ابھی جب روزہ ہوتا ہے تو میں ٹوتھ برش سے ہی دانت صاف کر لیتا ہوں، پیسٹ نہیں استعمال کرتا، اور مسواک میں یوز نہیں کر سکتا کیونکہ وہ طریقہ تھوڑا مشکل ہے مسواک کا، شروع سے ہی برش استعمال کر رہا، تو کیا میری سنت ادا ہو جائے گی؟
مسواک سیکھنی چاہیے، اتنی مشکل تو نہیں ہے، تو ٹوتھ برش سے بھی وہ بھی مشکل ہے، محنت تو اس میں بھی پڑتی ہے، تو جتنا برش کرنے میں سیکھنے کا وہ ذہن ہے وہ مسواک کا بن جائے گا، تو انشاءاللہ آپ کو مسواک بھی آ جائے گی، کیونکہ ٹوتھ برش یہ مسواک کا الٹرنیٹ نہیں ہے۔ مسواک کے اندر تو کتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اندر رکھی ہیں، برش میں کچھ بھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.